بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما خيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. کلام پاک کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ تم موت سے غافل نہ رہو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک یہ موت جسے تم بھاگتے ہو یہ آ کے رہے گی، تمہارے اوپر یہ موت آ کے رہے گی. کافر بھی انکار نہیں کر سکتا موت کا، کہ موت آ رہی ہے. اور کس وقت آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں، دھوکہ ہے. یہ امید رکھنا کہ ہم کل زندہ رہیں گے دھوکہ ہے. کتنے لوگ انتقاد کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ایک حضرت ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کے بہنوں ناشتہ کیتے کرتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، چپ چاپ سے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت نہ آئے، ہم مرے نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو آ کر رہے گی. انسان کو چاہیے کہ مرنے کے لیے تیاری کرے. یا اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری پوری کرا دی. اصل یہ ہے، اس میں لگا رہے انسان. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو اچھے برے کام کیے ہیں ان کا عالم برزخ میں بھی اس کو یا تو انعام ملے گا اچھے کام کا، یا برے کام پہ عذاب ہوگا. پھر مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. اور جو ان پر یقین نہ رکھے، جو یہ نہ رکھے یقین، تو ایمان ہی خطرے میں ہے. ایمان کی بنا یہ ہے. آج طرح طرح کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم مرنے سے غافل ہیں. جس شخص کو مرنے کا یقین ہو، مرنے کا انتظار ہو، موت کو یاد رکھے، اس کو فکر پڑ جائے گی کہ ایسا نہ ہو کہ میں کل کو پچھتاؤں. اور تو اور، دنیا کے اندر حیات طیبہ، راحت والی زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. آپ کسی کو دیکھ لیجیے، کتنے تجربے ہیں. ظاہری دینداری بھی کام نہیں آتی. سکون قلب اور عافیت جہاں جہاں ہے وہ انہی کو ہے جو سچے دیندار ہیں، جو تنہائی میں بھی دیندار ہیں، دوسروں کے سامنے بھی دیندار ہیں، جو ریاکاری سے بچتے ہیں، اپنی نظروں کو بچاتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں پڑتے. آج ایک وہ آیا ایس ایم ایس، ظہر کے بعد میں لیٹا تھا، ایس ایم ایس پاکستان سے ایک لڑکی کا آیا کہ اس وقت دنیا کے کروڑوں مسلمان کرکٹ کے گناہ میں مبتلا ہیں، تو آپ مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا لا حول ولا، میں نے لکھا جواب میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتی رہو، یہ پڑھتی رہو. اور کیا کر سکتے ہیں کرکٹ میں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مرد دیکھ رہے ہیں، چلو ایک ہوتا ہے. اب پہلوان لڑ رہے ہیں تو کچھ مرد دیکھتے تھے، پہلے بھی ہوتا تھا، کشتی دیکھی جا رہی ہے تو مرد کو دیکھتا ہے، پچھتے کے صدر ڈھکا ہوا. لیکن عورتیں دیکھ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بے حیائی ہے، کیا بے غیرتی، کہاں تک پہنچ گئی ہے. کہ عورتیں دیکھتی ہیں ہمارے گھرانوں کی شرفا کی, اور کرکٹ کے ان نامحرم کھلاڑیوں کو جو سارا کا سارا تو گناہ کا بازار ہی ہوتا ہے, ٹیلی ویژن پہ دیکھنا تو گناہ کا بازار ہے, کون سی چیز اس میں جو گناہ نہیں, ٹھیک ہے نا. لڑکیاں دیکھیں اور ان کا دل مائل ہو نامحرم مردوں کی طرف, انا للہ وانا الیہ راجعون. نہ باپ کو غیرت آ رہی ہے, نہ ماں کو غیرت آ رہی ہے, نہ چچا کو غیرت, نہ ماموں کو غیرت, کہاں چلی گئی ہماری عقل, کہاں چلی گئی. یہ موت سے غفلت, موت آ جائے گی تو کیا کرو گے, وہاں تو سوال ہوگا. اللہ تعالی کا قانون برحق ہوگا. اس وقت پتہ نہیں کتنی قبریں ہیں جن میں عذاب ہو رہا ہے, اور ہم آپ کیا چیزیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دو قبروں پر سے ہوا, حدیث شریف میں مضمون آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, ایک پر غیبت کی وجہ سے اور ایک پر پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. تو ہم آپ کس دھوکے میں ہیں کہ ہم سب گناہ کریں اور موت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا نجات ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کا قانون کیا بدل جائے گا. حق تعالیٰ کا قانون جیسے دنیا میں چل رہا ہے کہ آپ نے اگر زہر آلود کھانا کھایا تو پیٹ میں درد ہوگا, طبیعت خراب ہوگی, زہر کھا لیا تو مر جائیں گے, بالکل اسی طرح سے گناہ کے اثرات ہو کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا قانون بدلے گا نہیں, گناہ کے اثرات یہاں بھی ہوں گے, یہاں دل پر اثر انداز ہوں گے, پریشانی ہوگی, سکون رخصت ہو جائے گا, کوئی اور بلا مسلط ہوگی, کچھ اور ہوگا, لیکن اصل مرنے کے بعد ہوگا. اس وقت فرشتے پٹائی کریں گے, سانپ اور بچھو کاٹیں گے, تو ہو کے رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا. اس کی فکر کرنا ہے. آپ کروڑپتی لوگوں کو دیکھ لیجئے, آپ بھی جانتے ہوں گے, بڑے بڑے عہدے والوں کو دیکھ لیجئے, بڑے بڑے جاگیرداروں کو دیکھ لیجئے, ان کے قریب رہ کر دیکھ لیجئے, ان کو سکون نہیں. سکون کے اسباب تو ہیں ان کے پاس, دولت اور عزت اور لوگوں سے تعلقات, لیکن سکون نصیب نہیں. سکون تو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی کی یاد سے, اس کی فرما برداری سے. حق تعالی نے ڈنکے کی چوٹ پر فرما دیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہ اطمینان قلب تو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہوتا ہے, اور کوئی چیز, تم اللہ کی یاد سے غافل ہو. تم فساق و فجار کو دیکھتے ہو, ان کی فاسقانہ حرکتوں کو دیکھتے ہو, یہ موت سے غفلت نہیں تو اور ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, خوب اچھی طرح سن لو, سمجھ لو. الا عربی میں ان معنوں میں آتے ہیں. آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, خوب اچھی طرح سے سن لو, سمجھ لو کہ اگر دلوں کو چین نصیب ہو سکتا ہے, راحت نصیب ہو سکتی ہے, آرام نصیب ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے نصیب ہو سکتا ہے. اگر ہمیں مرنا یاد ہے تو پھر ہم نافرمانی سے رکے رہیں گے, باز رہیں گے. اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اکثروا ذکر ہاذم اللذات, یعنی موت کو جو تمام لذات کو ختم کرنے والی چیز ہے, اس کو کثرت سے یاد کرو. موت آئے گی, ساری لذت ختم ہو جائے گی. زبان پہ اس وقت موت ابھی پوری ہے بھی نہیں, سکرات ہی ہے, اس وقت بھی زبان پہ مزیدار سے مزیدار چیز رکھ تو کوئی مزہ نہیں آئے گا. آنکھوں کے سامنے سب ہے, سب ختم ہے. وہ کیا چیز ہے جو تمہاری ساری لذات کو ختم کر دے گی؟ وہ موت ہے. تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, آخرت تباہ کر رہے ہو. وہ ساری لذات, چاہے وہ جاہ کی لذت ہو, پیسے کی ہو, یا جنسی خواہشات کی لذت ہو, جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو. یہ جو آج کل اس قدر کثرت سے ابتلا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر فحش تصویریں دیکھنے کا, میں آپ کو کیا عرض کروں, جس قدر معلومات ہوتی جا رہی ہیں اس بارے میں, حیرانی ہو رہی ہے. بیوی بچوں والے, شادی شدہ لوگ, داڑھی والے, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے, اور فحش چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ بھول گئے کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا تمہارا. اور یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا تو ہر شخص اپنی بدعمالی کو کرتا ہوا دکھایا جائے گا, اس وقت تمہارے بچے دیکھیں گے تم یہ کر رہے تھے, کیسی شرم کی بات ہے, ایسی بات تنہائی میں کیوں کرتے ہو جو تمہارے بچے قیامت کے روز تمہیں کرتے ہوئے دیکھیں گے, تمہاری اولاد تمہیں دیکھے گی, کیوں شرم نہیں آتی؟ یہ جنسی خواہشات جس کے چکر میں تم انٹرنیٹ کے اوپر الٹ پلٹ دیکھتے ہو, صاحب اس قدر کثرت اس کی ہو گئی ہے کہ میں بیان کے بغیر رہ نہیں پاتا, اتنے واقعات اس قدر لوگ کثرت سے مبتلا ہو رہے ہیں, جس کو اللہ نے بچا لیا وہ بچا لیا, کرو یہ لذتیں تم اٹھاؤ, ایک چیز ایسی آنے والی ہے جو تمہاری ساری لذات کا خاتمہ کر دے گی, وہ موت ہے, تو ایسی چیز جو تمہاری سارے مزے کی باتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات, جو چیز تمہاری ہر لذت کو ہر مزے والی چیز کو ہر پسندیدہ چیز کو ختم کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو, کیوں ان فضول چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تم برباد کر رہے ہو؟ یہ دھوکہ ہے, ہم یہ سب کر لیں گے اور پھر بھی ہمیں آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا. حق تعالیٰ کو فحش باتیں سخت ناپسند, تو معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ فحاشی کے بارے میں کہ جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں فحاشی کو, ان کے بارے میں سخت وعید کلام پاک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جن اور انسان, مرد و عورت, مسلمان ہوں یا کافر, سب کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے, باوجود اس کے کہ موت آنے والی ہے موت کی تیاری نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر جانوروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ موت آ رہی ہے تو کوئی جانور آپ کو اتنا موٹا زیادہ نہیں ملے گا, سب ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے, اتنا ان کو غم سوار ہو جائے گا کہ گوشت ختم ہو جائے گا. افسوس یہ ہے کہ عقل والے ہو کے انسان کو پتا بھی ہے کہ مجھے مرنا ہے لیکن پھر بھی وہ موت کو یاد نہیں رکھتا. ہم خود میتوں کو غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, چارپائی اٹھاتے ہیں, خود جا کر دفن کرتے ہیں, پھر بھی ہم یاد نہیں رکھتے کہ ہمارا بھی ایک دن. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت کے بارے میں دو باتیں یاد آ گئی, ایک تو حضرت کے شیخ ثالث, تیسرے شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو مجھے خبر ملی, میں نے حضرت کو خط لکھا, اس نے حضرت سے بہت ہی زیادہ خاص محبت کا تعلق تھا, یہ باقی نہیں رہتا ہے, یہ سب اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, یہ جو طبعی محبت ہوتی ہے اقلی محبت تو اپنی جگہ بڑھتی جاتی ہے. میں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت وہ ان کا انتقال ہو گیا, اس سے آپ کو تو بہت صدمہ ہوا ہوگا, تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنو یا دیکھو کسی میت کو تو یہ سوچو, یہ کہو اپنے نفس کو کہ اے نفس تیرا بھی یہی حشر ہونا ہے, تیرا بھی یہی انجام ہونا ہے, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی, پھر نہ کہنا خبر. وہ مرا, ہر میت جو جاتی ہے, یہ لکھا کہ ہر میت جو جاتی ہے وہ زبان حال سے یہ کہتی جاتی ہے کہ پھر نہ کہنا کہ خبر نہ, یہی حال تیرا بھی ہونا. اور میں حضرت کی قبر شریف پہ جب جانا نصیب ہوتا ہے مدینہ منورہ میں تو کھڑا جاتا ہوں, فاتحہ پڑھتا ہوں. پھر اصل چیز جو ہے عبرت لینے کی ہے, یہ ہمارے شیخ تھے, آج منو مٹی کے نیچے بے بس ہیں, ہمارا بھی یہ حصہ ہوگا, بڑی بڑی ہستیاں مٹی کے نیچے چلی, یہ وقت آ رہا ہے, یہ ہے عبرت. قبرستان جانے میں سب سے بڑی اصل چیز تو یہ عبرت, قبرستان جانے کو جو مشروع فرمایا گیا وہ عبرت کے لیے, نہ یہ کہ برکت لینے جانا. برکت تو اچھی نصیحتوں پہ عمل کرنے سے ہوتی ہے, سنت پہ عمل کریں گے سنت کی برکت ہو جائے گی, خبر تو عبرت ہی ہے, عبرت لیں. بھول جانا کے ساتھ جیسے ہمیں موت ہی نہیں آئے گی. بچوں کو آ جاتی ہے, نوجوانوں کو موت آ جاتی ہے, ہر عمر کے لوگ دن رات مر رہے ہیں. میں تو یہ رکھ بھی نہیں دیکھا, بعض اوقات تو بہت سے بوڑھے زندہ ہیں اور لمبی لمبی عمر ہیں اور جوان مر جاتے ہیں ان کے سامنے. ابھی ہمارے حضرت ظفر صاحب کے گھر والوں کی بہن کا انتقال ہوا, زیادہ دن نہیں گزرا, پھر ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کی بہنوں کا انتقال ہو گیا, اخلاص صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا پتا ہے جس وقت موت آئے گی تو وہ تو ایک جھٹکا لگتا ہے, ایک بیماری آتی ہے, ایک رگڑا آتا ہے, اور پھر وہ ایسا بھور میں انسان پھنستا ہے, پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اسپتال میں جائیں آپ کہیں بھی جائیں, وہ موت نے جو اپنے شکنجے کسے پھر اس سے کوئی نکل نہیں سکتا. میری والدہ کیسی ہے, بیمار ہوئی, بیمار ہوئی تو وہ سانس کی تکلیف تھی, تو بھائی چلو ہسپتال لے جاؤ, ہسپتال لے گئی. اب یہ تو ہسپتال تو لے گئے تھے اس لیے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن وہ تو موت کا شکنجا اس نے کس دیا. جو بھی ہوا الٹ پلٹ جیسے ہو کے موت کا شکنجا, اس سے انسان نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کر دیا ہے کسی کی موت کا, بس اس وقت وہ اس وقت سب دوائیں دھری رہ جاتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہم سب کی ماں ہے اور حقیقی روحانی ماں تو وہی ہے, نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شہیدوں کے آپ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں کہ شہید کو مرنے کی تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. شہید کے پاس جنت کو لایا جاتا ہے, شہید کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی, قبر کا عذاب نہیں ہوگا, طرح طرح کے فضائل آپ بیان فرمایا کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ ان شہیدوں کے ساتھ کسی اور کا بھی حشر ہوگا؟ یہ فضائل کیا کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ, جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کا حشر بھی شہیدوں کے ساتھ ہوگا, 20 مرتبہ. حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس طرح سے کر لو, اس سے یہ جو 20 بار کا یاد کرنا ہو جائے گا. جب وضو کرو تو جب چہرے کو دھو تو یہ دعا پڑھو, اللہم بید وجہ یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ, اور سوچو کہ یا اللہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا اور جس وقت کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, سفید ہو رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے, تو سب میرے چہرے کو یا اللہ سفید کر دیجیے. کسی سے ہاتھ کو دھو تو دائیں ہاتھ کو دھو تو یا اللہ نام اعمال میرا دائیں ہاتھ میں آئے, بائیں ہاتھ کو دھو تو یہ کہو کہ یا اللہ نام اعمال میرا, سوچنے کی بات ہے, موت کی یاد مقصود ہے, تو یا اللہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئے نہ پیچھے سے ملے, اور اسے سے سر کو مسح کرو تو کہو کہ یا اللہ, اس روز جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو مجھے عرش کے سائے میں جگہ دے. سوچو جب پیر کو دھو تو یوں سوچو کہ یا اللہ, پورے صراط کے اوپر چلنا اس میں ثابت قدم رکھیے گا. اب یہ سب کیا ہے, یہ موت کی یاد. ابھی اگر آپ وضو کریں گے 4 بار بھی وضو کر کے, ایک وضو سے آپ 2 نماز پڑھیں تو 20 بار تو ہو ہی جائے گا. مطلب یہ ہے کہ 20 مرتبہ اس طرح یاد کرے کہ مرتے وقت کیا حال ہوتا ہے, کس طرح جان نکلتی ہے, مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے, کس طرح قبر انسان کو بھیج دیتی ہے بدعمال لوگوں کو, کس طرح سے بدعمال لوگوں کے لیے بدبودار ہوائیں آتی ہیں, کس طرح بچھو اور سانپ مسلط ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جائے گا, مومن کا لفظ رکھا جاتا ہے تو ریا سانپ بن جاتا ہے. ریا کہ عبادت میں غیر اللہ کو مقصود بنانا, اور بخل بچھو بن جاتا ہے. بخل یعنی جہاں پہ شریعت کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا, اور بعض مروت کے تقاضوں میں خرچ نہ کرنا. تو یہ سانپ اور بچھو مسلط ہو جائیں گے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا, سورج 2 کمان کے فاصلے پر آ جائے گا, اتنی تمازت ہوگی کہ انسان پسینے سے شرابور ہوگا, گناہ کا ڈر خوف الگ ہوگا. ان سب باتوں کو یاد کرنے سے قبر کا اور آخرت کا فکر پیدا ہو جائے گا. اس لیے موت کی یاد ہے. موت کی یاد تو آج کل یوں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا, مر گیا, فلاں جگہ پہ اتنے لوگ مارے گئے, فلاں ملک کے اندر یہ فساد ہوا اس میں اتنے لوگ مارے گئے, یہ بھی تو موت ہے. لیکن یہ موت کی یاد بالکل بیکار ہے, یہ تو اور غفلت پیدا کرنے والی ہے, یہ تو مذاق اڑانا ہے. موت کی یاد تو وہ ہے جس سے گناہ چھوٹے, مگر اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو اس کا اتنا زیادہ غم لے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. صدمہ ہوتا ہے, یہ طبعی بات ہے, لیکن یوں سمجھیں کہ میرے اللہ کو منظور یہی تھا, اس کی عمر اتنی ہی متعین تھی, اسی وقت پر اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ضروری تھا, اور وہ کہاں گیا ہے, اپنے ہی گھر تو گیا ہے, کون سی بڑی بات ہے. اس کو ایک بزرگ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ فرض کرو کہ ہم یہاں سے کسی اور شہر گئے, بچہ ہمارے ساتھ تھا, بچہ گم ہو گیا, ہم پریشان ہیں, تلاش کرتے پھر رہے ہیں, دوسرے دن گھر سے اطلاع آ گئی کہ بچہ تو یہاں گھر پہنچ گیا ہے, اور آپ اپنے شہر سے باہر ہیں کسی اور شہر میں, تو اس اطلاع پر کہ بچہ گھر پہنچ گیا ہے آپ کا غم دور ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں بھائی, بچہ تو اپنے گھر پہنچ گیا, آپ بے فکر ہو جائیں. اسی طرح جب آپ نے اصلی وقت کو وقت متعین سمجھا ہوا ہو اور ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوگا, اللہ کے حکم سے انتقال ہوگا, تو آپ اتنا غم لے کے, رنج لے کے بیٹھ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو, وقت مقررہ کو ذہن میں حاضر کر کے آپ کو ایک درجے کا سکون حاصل ہو جائے گا کہ وہ تو اپنے اصلی گھر چلا گیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے شیخ, ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا. اس نے کہا کہ حضرت, میری بیوی بڑے مہلک مرض میں مبتلا ہے, مرنے کے قریب ہو گئی ہے, آپ دعا کریں بچ جائے. ظاہر ہے ان کا مرید تھا, دیندار آدمی تھا. اس کے حال کے مطابق حضرت نے جواب دیا, چونکہ وہ شخص اپنی بیوی کی محبت سے مغلوب ہو کر درخواست کر رہا تھا کہ دعا کیجئے کہ میری بیوی بچ جائے, زندہ رہے, مرے نہیں, اور چونکہ اس کا تعلق حضرت حاجی صاحب سے تھا, اصلاح تھا, تو یہ شیخ تو چوکتا نہیں ہے. شیخ طالب کے معاملے میں نہیں چوکے گا. ہاں جہاں طالب نہیں ہوگا, کسی انداز سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص تو مجھ پہ اعتراض کرتا ہے, شیخ پہ اعتراض کرتا ہے, یا کوئی اور ایسی حرکت کرتا ہے, سچا طالب نہیں, اصلاح نہیں کرانا چاہتا, پھر کچھ اور ہی دھندوں میں مبتلا ہے, تو پھر شیخ نہیں کہے گا. لیکن یہاں چونکہ اس تعلق تھا, اس وجہ سے حاجی نذر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج کیا. فرمایا, تم غم کیوں کر رہے ہو, اچھا ہے بھائی جیل خانے سے چھوٹ رہی ہے, دنیا کو جیل خانہ فرمایا, اس عارضی گھر سے اپنے اصلی گھر کو جا رہی ہے, تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ اور شاید کہیں اور پڑا ہے اسی طرح کو قصہ کروں گا, ارے بھائی جا رہی ہے, وہ جیل خانے سے چھوٹ رہی ہے, تم بھی چھوٹ جاؤ گے, اپنی فکر کرو. تو جب انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو دنیا کے فضول قصوں میں وہ نہیں پڑتا, ٹیلی ویژن کے تماشوں کی طرف نظر نہیں جائے گی, وی سی آر کے ڈراموں کا خیال نہیں آئے گا, یہ انٹرنیٹ آج کل یہ خیال جائے گا. توبہ توبہ, انٹرنیٹ کو اگر آپ کے پاس ضرورتاً بھی جانا ہے تو اول تو ایسی سائٹ ہیں جہاں سے ای میل آپ کو مل سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ تصاویر سے بچ سکتے ہیں, مثلا یہ جی میل جیسے اس میں نہیں آتی, یا پھر آؤٹ لک کے اوپر اپنا آپ کر لیں, کوئی تصویر نہیں آئے گی, کوشش کرنے سے پھر بھی کسی ایسی سائٹ پہ جانا ہے جیسے آپ کو ایئر لائن ریزرویشن کرانی ہے, کچھ اور کرنا ہے, کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہاں تصاویر لگا دیتے ہیں, تو آپ چوکنے رہیں اور وہاں پہ کاغذ رکھ لیں تاکہ نظر نہ پڑے. نامحرم عورت پہ نظر ڈالنا تو بھر صورت حرام ہے, اسی طرح سے عورت کا نامحرم مرد پہ نظر ڈالنا تو حرام ہے. جس چیز کو کلام پاک میں حرام کہا جائے اس کو ہم اتنی آسانی سے کر لیں اور اس کو برا بھی نہ سمجھیں. کلام پاک میں بہت صاف حکم ہے کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, خبردار عورتوں پہ نہ پڑنے میں, عورتوں کو حکم ہے ساتھ ساتھ, عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. کیا یہ حکم ختم ہو گئے؟ ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ سارے احکام ختم ہو گئے, کیونکہ دیندار سب کا یہ مبتلا ہے, اس لیے ایسا ہوا. افسوس ہوتا ہے, ارے تم دیندار ہو اور بعض تو مقتدائے دین ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی احتیاط نہیں, موت کی فکر ہو جائے گی, آخرت کی فکر ہو جائے گی, تو یہ سب چھوٹ جائے گا. اگر ہمیں آخرت کی فکر سوار ہو جائے تو پھر دنیا کے کھیل تماشوں میں, دنیا کے ہنسی مذاق میں فضول وقت ضائع نہیں کریں, یہ جو ہنسی مذاق کی عادت بعض لوگوں ہوتی ہے یہ محض غفلت ہے. یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے اوپر اپنے مذاق کو مت ڈالو, بہت گندی بے ادبی کی بات ہے. ان کا مزاح تو بہت ہی پاکیزہ ہوا کرتا تھا, تم تو بھدے مذاق کرتے ہو اور غفلت کی وجہ سے کرتے ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تحت کرتے تھے. بہت بڑا فرق ہے. ہمیں آپ کو مزاح جائز, ہم تو روگ لگے ہوئے ہمارے دلوں میں, ہمیں مزاح کیسے جائز؟ مزاح تو اس کو جائز ہے جس کے دل کے روگ نکل چکے ہوں, وہ دوسروں کی روب کو ختم کرنے کے لیے. بھائی بہت روب میں آ گئے ہیں صاحب, تو ایک ہلکا سا مزاح ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ان کا روب نکل جائے تاکہ بے تکلف ہو. یہ تھوڑا ہی کہ ہر وقت مذاق کر رہے ہیں. بیٹی کے سامنے مذاق ہو رہا ہے, بیٹے کے سامنے مذاق ہو رہا ہے, وہ بھی بےحودہ قسم. یہ تو کوئی طریقہ ہے؟ ہنسی مذاق میں فضول وقت ضائع کرنا. بلکہ وہ شخص پھر اپنے اصلی گھر کی تیاری کے لیے کوشا نظر آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت مطہرہ دنیا کے کاموں سے منع کرتی ہے. نہیں, دنیا کے کام کرو, حلال کام کرو, جائز کام کرو, وہ کام کرو جن سے تمہیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو, وہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرو, اور وہ کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. حرام کام ہے, ناجائز کام ہے, ان سے تو بچو. اس لیے ضروری ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے. دنیا میں لگنا ٹھیک نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا دار من لا دار لہ, دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, اور فرمایا ہے وہ جمع لہ من لا عقل لہ, اور جس کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی, عقل نہیں ہوتی, وہ دنیا کے لیے جمع کرتا رہتا ہے. دنیا کا مطلب ہے گناہوں والی زندگی. یاد رکھو, دھوکے میں مت آنا. یہاں پہ بہت لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. جائز دنیا کو منع نہیں کیا گیا ہے, اس دنیا کو منع کیا گیا ہے جو غفلت میں ڈال دے اور جو گناہ تک پہنچا دے, اس دنیا کو منع کیا. انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے. آخرت کی فکر کرنے کا وقت اور تو کوئی ہے نہیں, یہی دن ہے جو ہمارے گزر رہے ہیں. یہی دن ہے, موت آئے گی, انہیں میں سے ایک دن موت آئے گی. بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں, نیک بخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ان چند دنوں میں اپنی آخرت بنا لیتے ہیں. اور جس کو آخرت بنانی ہے اس کو دنیا کی انہی زندگی کے انہی دنوں میں تو بنانی ہے, اور کون سے دن آئیں گے. ایسے لوگ فضول وقت ضائع نہیں کرتے, وہ کام بھی کرتے ہیں تو کام میں بھی دھیان یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی ناجائز کام نہ کروں. تجارت کر رہے ہیں تو ناجائز اور غلط قسم کی تجارت نہ ہو. ملازمت ہے تو غلط قسم کی ملازمت نہ کروں, ملازمت کا پورا پورا حق ادا کروں. بس ہر وقت یہی خیال ہے. اب ایک بچے نے لکھا ہے, چھوٹے سے 9 سال کے بچے, مجھے خط لکھا ہے ای میل سے کہ میں سکے جمع کرتا ہوں. وہ باہر رہتا ہے کسی اور ملک, کینیڈا میں. کہتا میں سکے جمع کرتا ہوں, میری بہن بھی سکے جمع کرتی ہے, ہم دونوں ایسا کرتے ہیں کہ سکے خریدتے اور بیچتے ہیں, لیکن سکے کے اوپر قیمت جو لکھی ہے اس سے زیادہ کا خریدتے اور بیچتے ہیں. تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے پڑے, حالانکہ 9 سال کا بچہ ہے لیکن ذہانت کا سوال جو یہی میں لکھا کہ اگر اسی طرح سے تم ناجائز جائز کی فکر کرتے رہے تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. آج ہماری یہی تو فکر ختم ہو گئی ہے. یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز, پرواہ ہی نہیں ہے. بس دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے, یہی ہے. کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں, فکر ہی نہیں. بس ہر وقت یہی خیال ہونا چاہیے کہ بھائی جو کام ہم کر رہے ہیں. اچھا, کام میں ایک تو افعال ہیں, آنکھ کے, کان کے, زبان کے, ہاتھ پیر کے, اور ایک جو سب سے بڑھ کر ہے وہ سوچ ہے. سوچ بھی تو اپنے اختیار میں ہے نا, سوچ کا ایک بڑا حصہ اپنے اختیار میں. ایک تو سوچ یہ ہے کہ بلا اختیار خیال کا آنا, یہ تو وہ ثابت کہلاتا ہے. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہوئے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ اس کے فائل نہیں ہیں, آپ کی نماز بالکل صحیح ہے, آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ لیکن جو قصدن سوچتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اور جو قصدن نہیں سوچتے ہیں وہ بھی آپ ذمہ دار ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایک نعمت ملی تو اس وقت یہ فرض ہے کہ آپ یوں سوچیں کہ یا اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا, یہ نعمت آپ کی طرف سے آئی ہے. نہیں سوچا تو آپ گنہگار ہوئے, فرض عبادت چھوڑی, آپ نے شکر کی. اسی طرح سے کسی کو دولت ملی اور اس کے بارے میں آپ نے یہ سوچا کہ اس کو تو غلط ملی, کیوں ملی؟ یہ سوچنا حرام ہے، حسد ہے، اس کے ظاہر ہونے کی تمنا کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو قصدن سوچنے کی ہیں، اور اصل گناہ اور ثواب زیادہ تر وہی ہیں. جب سوچنے کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے تمام اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. مثال طور پر اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ صرف یہ سوچا کرے کہ یہ تو بہت سخت گناہ ہے، اس کے اوپر یہ وعید ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، دیکھیے آپ خود تجربہ کر لیجئے وہ گناہ چھوٹ جائے. سوچنے کی بات ہے. تو جو گناہ کرتے ہیں وہ اس کے بھی گناہگار ہوتے ہیں کہ تم کو ایک چیز سوچنے کے لیے ہے جو گناہ کو چھوڑا دے گی، تم اس کو کیوں نہیں سوچتے بیٹھ؟ اگر سوچتے ہوتے تو گناہ خود چھوٹ جاتا. اسی لیے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی جڑ نیت بتائیے. نیت کیا ہے؟ سوچنے کا تو عمل ہے، سوچنے کا تو عمل ہے نیت. اور کیا ہے نیت؟ کوئی آنکھ سے ہوتی ہے، کان سے ہوتی ہے، ہاتھ سے ہوتی ہے، پیر سے ہوتی ہے، کس چیز سے ہوتی ہے؟ سوچنے سے تو ہوتی ہے. سوچ سے سب کچھ ہوتا ہے، سارے عقائد بھی سوچ ہی کے اوپر منحصر. عقائد جو ایمان کا حاصل ہے وہ کیا ہے؟ سوچنا. یعنی غیب پہ ایمان لانا ایک سوچ نہیں تو ہے، سوچنے کے اوپر سارا مدار ہے. جتنے لوگ غصہ کرتے ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی غلط بات پہلے سوچتے ہیں. مثلا بیوی سے غصہ کیا تو یہ پہلے سمجھیں گے، سوچیں گے کہ اس نے میری انسلٹ کر دی. مثالاً کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سوچنا ہی غلط ہے. تمہیں کیا حال اس سے دل کا پتا؟ یہ تم نے جو سوچا کہ اس نے میری انسلٹ کر دی، یہ تو تم تکبر میں مبتلا ہو، ہماری سوچ ہی غلط ہے. پچھلے تمہیں غصہ آیا، اب کہتے غصہ آیا کہ غصہ تو ایک قصدن سوچ کی وجہ سے آیا ہے، جو سوچ بالکل غلط تھی. اسی طرح سے آپ خود سوچ لیجیے کتنی بار چیزیں ہیں جو محض سوچ سے متعلق ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ و بارک وسلم کثیرا کثیرا کثیرا. یا اللہ ہم آپ کے مجبور و بے بس بندے، آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ان کے نام لیوا ہیں. یا اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب نبی کا امتی بنا لیا. یا اللہ ہم ایسے نالائق کہ یا اللہ انہی کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہر وقت. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کے وبال سے ہم کو بچا لیجیے گا. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما لیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ موت آئے تو ایسے حال میں آئے کہ آپ خوش ہوں. یا اللہ موت آئے تو ایسے حال میں آئے کہ آپ خوش ہوں. یا اللہ موت آئے تو ایسے حال میں آئے کہ آپ خوش ہوں. یا اللہ معاف کر دیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. یا اللہ سب گناہ کیے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بے انتہا گناہ کیے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں گناہوں کے وبال سے بچا لیجیے. یا اللہ گناہوں کے وبال سے بچا لیجیے. یا اللہ گناہوں کے وبال سے ہم کو، ہمارے متعلقین کو بچا لیجیے. یا اللہ ہم لوگ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے. یا اللہ ہماری عافیت کو قائم کیجیے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے، عافیت کے ختم ہو جانے سے، عیش و عشرت کی قفلت پڑ جانے سے، نفس و شیطان کے مکائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے، ناگہانی حادثہ سے، دین و دنیا کے کسی بھی قسم کے خسران سے، نقصان سے، ذلت سے، رسوائی سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، قانون کے شکنجے میں بلا قصور آ جانے سے، ہر اس شر سے، فتنے سے، فساد سے، بدامنی سے. یا اللہ ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے، شدید بیماریوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے، بیوی بچوں، ماں باپ، دوست احباب، رشتے دار، تمام متعلقین کے لیے. یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں، صحت و تندرستی یا اللہ اچھی عطا فرمائیے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، شدید بیماریوں سے یا اللہ بچا دیجیے، یا اللہ بچا دیجیے. یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں، متعلقین میں، دوست احباب میں جو شدید بیمار ہیں، یا اللہ آپ کرم فرما دیجئے، ان کے علاج کا نظام فرما دیجئے، شفا کام لاتا فرمائیے، تکلیف کو کم کر دیجئے، اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیجئے. یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ قادر مطلق ہیں. یا اللہ ہمارے متعلقین، دوست احباب، رشتے داروں میں جہاں جہاں لڑکیاں ہیں، ان کے رشتوں کی ضرورت ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے. ایسے ان کو شوہر عطا فرما دیجئے جو بیوی کی قدر کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہوں، غصہ نہ کرتے ہیں. یا اللہ جہاں جہاں لڑکیوں کی ضرورت ہے، جن لڑکوں کو ان کے لیے ایسے رشتے عطا فرما دیجئے جو یا اللہ جن کے اخلاق سے دل خوش ہو جائے یا اللہ, اور وہ شوہر کی متی فرما بردار اشارے پر چلنے والے یا اللہ کریم ہے. یا اللہ ہمارے جن دوستوں کو اولاد کی تمنا ہے, اولاد نہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد عطا فرما دیجئے, جہاں جہاں اولاد متوقع ہے یا اللہ آسان فرما دیجئے, 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 یا اللہ. اور ہمارے بچے چھوٹے بڑے نوزائیدہ ہوں یا پڑھ رہے ہوں یا کالجوں اسکولوں میں ہوں ملازمتیں ہوں ملازمتوں میں ہوں دنیا میں جہاں کہیں ہوں, یا اللہ یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, ہم اس دنیا میں یا اللہ موجود ہوں یا نہ ہوں یہ بچے آپ کے حوالے ہیں, یا اللہ ان کی نگہبانی فرمائیے گا, ان کو صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے گا, ان کی ایمان کی اخلاق کی حفاظت فرمائیے گا, یا اللہ ان کی جان و مال آبرو کی حفاظت فرما دیجیے گا, یا اللہ ہر قدم پر ان کی اعانت نصرت فرمائیے گا, دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے, کسی طرح سے یا اللہ ان کو محروم نہ فرمائیے گا, ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے گا, یا اللہ ہر قدم پر آپ ان کے ساتھ ہو جائیے, یا اللہ ہم آپ کے مجبور و بے بس بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے, ہمیں اپنے ولی بنا لیجیے, اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, ان اعمال کی توفیق دیجیے, اپنی وہ محبت نصیب فرمائیے, اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے, یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے, اس شوق کو دوسرے تمام شوقوں سے بڑھا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا